نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. دعوت کا معنی ہے بلانا. اور تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا. یہ عربی کے دو لفظ ہیں. تو دعوت کا معنی ہے بلانا اور تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا. بلانا اللہ کی طرف اور بلانا اللہ کے دین کی طرف. جب شریعت کی بات ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، اور اس میں دعوت کا لفظ آتا ہے کہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں، یا فلاں جگہ دعوت کا پروگرام ہے، فنا فنا اور فنا دعوت کے کام میں مشغول ہیں، تو دعوت یعنی بلانا. تو یہ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے دین پر چلو، اور دین کی طرف بلانے کا مطلب یہی ہے کہ دین پر آ جاؤ اور اللہ کو راضی کرو. تو دعوت کا معنی ہے بلانا. دوسرا لفظ ہے تبلیغ. تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا. کیا پہنچانا؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین بھیجا ہے، اس دین کو دوسروں تک پہنچانا. چاہے پورا دین پہنچائے، چاہے اس کا کچھ حصہ پہنچائے، ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق پہنچائے گا. ظاہر ہے کہ عالم اگر دعوت کا کام کرے گا، عالم اگر تبلیغ کا کام کرے گا، تو وہ جتنی چیزوں کی طرف بلائے گا اور وہ جتنی چیزیں دوسروں کو پہنچا سکے گا، ایک عام آدمی تو وہ نہیں کر سکے گا. تو دعوت کا معنی ہے اللہ کی طرف بلانا، اور تبلیغ کا معنی ہے اللہ کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا. اب اس کے مختلف طریقے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک 1434, 1435, 1436 تقریباً جتنے سال گزرے ہیں، ان سالوں میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس دور میں یہ دونوں کام نہیں ہو رہے تھے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دعوت کا کام اور تبلیغ کا کام بیچ میں ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ جس میں امت نے چھوڑ دیا تھا، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، اور یہ گویا تہمت لگانا ہے ان علماء کرام پر جنہوں نے اپنے اپنے دور میں دعوت کے کام کا فریضہ اور تبلیغ کے کام کا فریضہ بأحسن وجوہ ادا کیا تھا. اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کا کام رہا، تبلیغ کا کام رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہا، صحابہ کے دور میں رہا، ہو سکتا ہے تابعین کے دور میں رہا ہو، تبع تابعین کے دور میں رہا ہو، پھر ایک زمانہ آیا کہ امت نے دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ دیا اور بہت سالوں کے بعد حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعوت کے کام کو اور تبلیغ کے کام کو دوبارہ شروع کیا. یہ تاریخ سے اپنے منہ کو موڑنا ہے اور پوری ایک لمبی چوڑی تاریخ کا انکار کرنا ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے, بہت زخیم ہے, کئی جلدوں میں. اس کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت, اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر ہر دور میں کن کن علماء نے, کن کن مشائخ نے, کن کن بزرگوں نے دعوت اللہ کا فریضہ بہترین طریقے سے انجام دیا ہے, وہ پورا انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے. اگر کوئی غور سے اس کتاب کو پڑھے اور اس میں جو تاریخیں لکھی ہے حضرت نے اس کو غور سے دیکھے تو اسے ماننا ہی پڑے گا کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں دعوت اللہ اور تبلیغ کا کام نہ ہوا ہو. دعوت اللہ اور تبلیغ کا کام اگر رک جاتا تو دین اب تک زندہ کیسے رہتا؟ دین زندہ اسی لیے رہا نا کہ کچھ لوگوں نے آگے والوں تک دین پہنچایا. یہ پہنچاتے رہے, پہنچاتے رہے, پہنچاتے رہے, پہنچاتے رہے, پہنچاتے رہے. لوگ دین پر کیسے رہے؟ لوگ بلاتے رہے, بلاتے رہے کہ بھائی دین کی طرف آ جاؤ, دین کی طرف آ جاؤ, دین کی طرف آ جاؤ. تو تاریخ اسلامی کا کوئی دور ایسا نہیں رہا ہے جو دعوت و تبلیغ سے خالی رہا ہو. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے, اور یہ میری رائے نہیں ہے, یہ ہر شخص کو قبول کرنا پڑے گا جو انصاف کے ساتھ اسلامی تاریخ کو دیکھے گا. یہ میری رائے نہیں ہے, یہ انصاف کے ساتھ جو بھی اسلامی تاریخ کو دیکھے گا اسے ماننا ہی پڑے گا کہ دعوت و تبلیغ کے بغیر کوئی دور خالی نہیں رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہر دور میں, ہر جگہ میں, ہر خطے میں دعوت اور تبلیغ کا طریقہ الگ الگ رہا ہے. جس جگہ پر جس طریقے کی ضرورت پڑی اللہ نے علماء کے دلوں میں وہ بات ڈالی اور انہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں, ایک ہی خطے میں ایک سے زائد طریقے رہے ہوں دعوت کے. دعوت کا طریقہ قرآن نے یا حدیث نے فکس نہیں کیا ہے. دیکھو نماز کا حکم آیا کہ نماز پڑھو, اور پھر نماز کا طریقہ ساری حد بندیوں کے ساتھ بیان ہوا کہ نماز پڑھو, نماز پانچ وقت ہے دن میں, پھر نماز کے اوقات یہ ہیں, ان اوقات میں نماز نہیں پڑھی جائے گی, نماز کی رکعتیں اتنی ہیں, ہر رکعت جو ہے قیام ہوگا, اس کے بعد رکوع ہوگا, اس کے بعد قومہ ہوگا, اس کے بعد دو سجدے ہوں گے. طریقہ پورا, پوری ڈیٹیل. اب اسی کے مطابق نماز پڑھنی پڑے گی. تو جو نماز صحابہ کے دور میں تھی ہمارے زمانے میں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. زکوٰۃ ادا کرو, اب زکوٰۃ ادا کرو اس کے بعد ڈیٹیل آ گئی کہ سونا ہے تو اس طریقے سے, چاندی ہے تو اس طریقے سے, بکریاں ہیں تو اس طریقے سے, اونٹ ہے تو اس طریقے سے, زمین کی پیداوار ہے تو اس طریقے سے. جو زکوٰۃ اس زمانے میں تھی 1400 سال تک بے عین نہیں اسی تفصیل اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا ہوتی رہی, اور قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح ادا ہوتی رہی. مگر قرآن میں دعوت اللہ کا حکم ہوا کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, حدیثوں میں تبلیغ کا حکم ہوا کہ تم لوگوں کو دین پہنچاؤ, اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کی. یہ نہیں بیان کیا کہ ایسے کرنا پڑے گا, ایسا بیان نہیں ہوا. اصول بیان کیے کہ دعوت اللہ میں حکمت کی ضرورت ہوگی, دعوت اللہ میں موعظۂ حسنہ کی ضرورت پڑے گی, دعوت اللہ کے لیے صبر کی ضرورت پڑے گی, دعوت اللہ کے لیے دعاؤں کی ضرورت پڑے گی, دعوت اللہ کے لیے خود عمل کرنا پڑے گا. اصول بیان ہوئے, مگر طریقہ بیان نہیں ہوا، طریقہ بیان نہیں ہوا کہ بھئی ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کو بیان کرنا ہی پڑے گا، صبح و شام آپ کو بیان کرنا ہی پڑے گا، رمضان میں روزانہ بیان کرنا پڑے گا، ایک بیان کم سے کم 15 منٹ کا ہوگا، اس کے اندر اتنی حدیثیں ہوں گی، اتنی تفسیر ہوگی، اتنی مثالیں دینی پڑے گی، ایسا ڈیٹیل نہیں بیان کی، لکھ کر کے دعوت دینا پڑے گا، بول کر دعوت دینا پڑے گا، نہ. کیوں؟ اس سے کہ اللہ جانتے تھے کہ زمانہ بدلے گا، لوگ بدلیں گے، تو زمانوں کے اور لوگوں کے اور طبیعتوں کے اور ماحول کے بدلنے سے سٹائل کو بھی بدلنا پڑے گا. تو دعوت اللہ کے بہت سارے طریقے رہے ہیں 1400 سال میں، اور اس وقت بھی دنیا میں دعوت اللہ کے بہت سارے طریقے ہیں. علماء جتنے بھی ممبر پر سے بیٹھ کر جمعہ سے پہلے بیان کرتے ہیں یا درس قرآن کرتے ہیں، یہ سب دعوت اللہ ہے. آپ اسے ایسا مت سمجھیے کہ یہ دعوت اللہ نہیں ہے، یہ دعوت اللہ ہے. اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے کہ یہ دعوت اللہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں تو مفتیوں سے پوچھنا چاہیے کہ ایسے شخص پر کیا فتویٰ لگایا جائے. ایک شخص لوگوں کو اللہ کی طرف قرآن کے ذریعے بلاتا ہے، اللہ کی تعلیم کی طرف، اور اس کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دعوت اللہ کا کام نہیں ہے، تو مفتیوں کو پوچھنا پڑے گا کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے. درس حدیث ہے، دعوت اللہ، درس قرآن ہے، دعوت اللہ، مجلس ہے، یہ سب دعوت اللہ ہے، مگر نام الگ الگ ہیں سب کے، نام الگ الگ، نام الگ الگ. تو ہماری جو مروجہ دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے، جس کا اپنا ایک نظام ہے کہ سال کے 40 دن، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، یہ بھی دعوت اللہ ہے. تو جیسے وہ ایک ڈسپلن ہے اور وہ ایک نظام ہے، اسی طرح علماء کا اپنا نظام ہے کہ وہ ممبر سے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دروس کے ذریعے، دروس حدیث، دروس تفسیر کے ذریعے، وہ شہروں کے دورے کرتے ہیں، مختلف ملکوں کے دورے کرتے ہیں، اکیلے اکیلے اپنے متعلقین کے یہاں جاتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں ان کے مسجدوں کے اندر، یہ بھی دعوت اللہ ہے، یہ بھی تبلیغ ہے. اسی طرح مدارس کے اندر جتنے حضرات پڑھاتے ہیں، یہ سارے کے سارے دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں. یہ تعلیم کی شکل میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، یہ جائز ہے اسے کر سکتے ہیں، یہ ناجائز ہے اسے نہیں کرنے کا، یہ حرام ہے اس سے بچنے کا. یہ دعوت اللہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تبلیغ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پہنچایا جا رہا ہے علم، علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، یہ پہنچایا جا رہا ہے. اور دیکھو علماء کی بہت اچھی تعداد ہے، اور اچھے مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تفسیر حدیث پڑھانے والے موجود ہیں، ان کے سامنے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور اس میں بہت غلط فہمی ہو رہی ہے، اس وجہ سے مجھے بولنا پڑ رہا ہے کہ دعوت اللہ کے بہت سارے طریقے ہیں، دعوت اللہ کی بہت ساری شکلیں ہیں. تو ہمیں جو شکل سوٹ ہوتی ہو، اس شکل سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور دوسری شکل سے جو لوگ دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور انہیں کمپلیمنٹ کرنا چاہیے اور انہیں اپنا کمپلیمنٹ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. یعنی طریقہ الگ ہے مگر مقصد ان کا وہی ہے. ایک عالم کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ممبر پر بیٹھ کر دعوت اللہ کا کام کر رہا ہوں، میں ممبر پر بیٹھ کر تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، اور یہ جو لوگ 40 دن 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں یہ تبلیغ کا کام نہیں کر رہے ہیں. یہ خیال غلط ہوگا کسی عالم کے ذہن میں اگر یہ بات آئی تو. جو لوگ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر یہ سمجھے کہ دعوت اللہ کا اور تبلیغ کا کام تو ہم کر رہے ہیں، اور ہم جتنا کرتے ہیں اتنا اور کون کرتا ہے؟ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، تو ہم تو الف با تا سا سے لے کر بخاری شریف تک کا پورا دین پہنچا رہے ہیں، تو ہم جتنا پہنچاتے ہیں ہماری جتنی تبلیغ تو کوئی نہیں کرتا. تبلیغ ہے کہ نہیں؟ تبلیغ ہماری جتنی تبلیغ تو کوئی نہیں کرتا. تو ان کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ بھائی ہم جتنا پہنچا رہے ہیں امت کو اتنا کوئی نہیں پہنچاتا تو ٹھیک ہے, مگر ان کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ تبلیغ کا کام ہم ہی کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ نہیں کر رہے ہیں. یہ علماء جو جمعہ کے دن بیان کرتے ہیں یہ تھوڑی تبلیغ کا, تبلیغ کا کام تو ہم کر رہے ہیں, دعوت اللہ کا کام ہم کر رہے ہیں. دعوت و تبلیغ والے جو جماعت میں جاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صرف 6 نمبر کی بات کرتے ہیں, وہ امت تک صرف 6 نمبر پہنچاتے ہیں. ہم تو پوری بخاری شریف پہنچا رہے ہیں, ہم پوری مسلم شریف پہنچا رہے ہیں, ہم پوری ترمذی شریف پہنچا رہے ہیں, ہم پوری قرآن کی تفسیر پہنچا رہے ہیں, ہم پوری 4 جلدوں کی ہدایہ پہنچا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہم پہنچا رہے ہیں امت تک. یہ خیال نہیں آنا چاہیے, وہ بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, ہم بھی الگ الگ تبلیغ کے کام ہیں, کسی کا زیادہ ہے, کسی کا کم, کسی کا اونچا ہے, کسی کا, مگر تبلیغ کا کام سب کر رہے ہیں. تو علماء کے ذہن میں ایسا خیال نہ آئے کہ مدرسے والے اور جماعت میں نکلنے والے تبلیغ کا کام نہیں کر رہے, تبلیغ کا کام ہم کر رہے ہیں. مدرسے میں بیٹھنے والوں کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے, اور دعوت و تبلیغ میں جو نکلتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئے, ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئے کہ ہماری جو مروجہ دعوت و تبلیغ ہے اور جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی نکل کر لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے وہ تو دائی ہے, اور ہمارے طریقے سے ہٹ کر دوسرے طریقے سے محنت کر کے لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے وہ دائی نہیں ہے. ہمارا کام دعوت کا ہے, دوسروں کا کام دعوت کا نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میرے بھائیوں, بلکہ یہ دین میں تحریف بھی ہو سکتی ہے. میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں اس لیے اس قسم کے فیصلے میں نہیں کر پاتا, یہ بڑے بڑے علماء کا اور مفتیوں کا کام ہے. دین میں تحریف, تحریف کس کو کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ایک لفظ کا جو میننگ ہوتا ہے اس میننگ کو بدل کر اپنے ذہن میں جو میننگ ہے اس کے مطابق بات کو چلانا, اس کو تحریف کہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تبلیغ کا کیا معنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تبلیغ کا معنی یہ ہے کہ آسمان سے جو باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں وہ باتیں ایک شخص دوسرے کو سکھا دے, دوسرے تک پہنچا دی ہے تبلیغ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دعوت کس کو کہتے ہیں؟ آسمان سے جو باتیں آئی ہیں ان کی طرف لوگوں کو بلائے کہ بھائی اس پہ عمل کرو, یہ ہے دعوت. اب چاہے وہ تبلیغ میں نکل کر کرے, چاہے وہ ممبر پر بیٹھ کر کرے, چاہے وہ کسی کلاس روم میں بیٹھ کر کرے, چاہے کسی پارک میں 2-4 آدمیوں کو جمع کر کے کرے, چاہے وہ ٹرین میں بیٹھ کر اپنے پڑوسی کے ساتھ کرے, چاہے وہ ایروپلین میں بیٹھ کر زمین اور آسمان کے بیچ میں کسی کو سمجھا دے, یہ سب تبلیغ ہے. تبلیغ زبان سے بھی ہوتی ہے, تبلیغ تحریر سے بھی ہوتی ہے. آپ نے رسالہ نکالا, بہت سارے رسالے نکلتے ہیں, بینات ہے, البلاغ ہے, بہت سارے, تعمیر حیات ہے, ہمارے یہاں سے بھی ریاض الجنہ نکلتا ہے. یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے. 20 صفوں کے ذریعے لوگوں تک کیا پہنچایا جاتا ہے؟ دین. اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ادھر آؤ, یہ جو ہم نے لکھا ہے اس کی طرف آؤ. تو زبان کے ذریعے بھی دعوت و تبلیغ ہوتی ہے, تحریر کے ذریعے بھی دعوت و تبلیغ ہوتی ہے, اور عمل کے ذریعے دعوت و تبلیغ, عمل. اور اصل دعوت و تبلیغ یہ ہے, عمل کے ذریعے, عمل کے ذریعے, عمل کے ذریعے. آپ پوسٹ آفس کے اندر چلے گئے اور چیک آپ نے کیش کرایا اور آپ کو ملنا چاہیے تھا 150 پاؤنڈ اور اس نے غلطی سے دے دیے 200 پاؤنڈ. آپ نے گھر آ کر کے کاؤنٹ کیا, چیک کیا تو پتا چلا کہ 200 پاؤنڈ ہے. تو آپ چلے گئے اور آپ نے جا کر کے یہ کہا کہ میرا چیک 150 پاؤنڈ کا تھا, آپ نے غلطی سے مجھے 200 پاؤنڈ دے دیے ہیں, تو یہ 50 پاؤنڈ میں آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ عملی تبلیغ ہوئی, یہ عملی تبلیغ اور اصل تبلیغی ہے. یہ بات مجھے میرے بھائیوں کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ اگر یہ سوچ صحیح نہیں ہوگی تو ہم اپنے دین کا نقصان کریں گے. اس لیے کہ پھر ہوگا یہ کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت تو بہت ہے, بہت اہمیت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں, اور دعوت و تبلیغ کی اہمیت ہے اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ امت اس کام کو کیسے چھوڑ سکتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا تھا, انہوں نے تبلیغ کا کام نہیں کیا تھا؟ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے کے لوگ ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام نہیں کیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ 6,000 سے زیادہ حدیثوں کو 6-7 لاکھ حدیثوں کو اکٹھا کیا، کچھ آسان کام کیا تو 6-7 لاکھ حدیثوں کو اکٹھا کیا، اس میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں تھیں، ان 1 لاکھ صحیح حدیثوں میں سے تقریباً 7,000 بالکل صحیح پیور حدیثیں چھان بین کر کے امت تک پہنچائی ان حدیثوں کو، اور خود ان کی زندگی میں 23 سال تک انہوں نے بخاری شریف پڑھائی. بخاری شریف لکھنے کے بعد کتنے سال پڑھائی؟ 23 سال. تو 23 سال میں کتنے آدمیوں تک بخاری شریف انہوں نے پہنچائی، یعنی بخاری شریف کی تبلیغ کا کام کتنے آدمیوں تک؟ 90,000 لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی. 90,000 لوگوں نے. ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک کسی شیخ الحدیث نے 90,000 آدمیوں کو بخاری شریف نہیں پڑھائی ہوگی. اتنی اللہ نے برکت دی ان کی بخاری شریف، 90,000. تو 90,000، اور اس زمانے میں ایسے ویسے چلتے پھرتے طالب علم نہیں ہوتے تھے. 90,000 یوں سمجھو کہ اکثر محدثین، 90,000 میں سے اکثر محدثین تک یہ تبلیغ ہوئی. کس کی تبلیغ ہوئی؟ بخاری شریف کی تبلیغ ہوئی. اس لیے میرے بھائیو، امت کے جتنے افراد دین لوگوں تک پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو دین سے جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ تصنیف و تالیف کی لائن سے ہو، چاہے ہماری مروجہ دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو، چاہے مدارس کی لائن سے ہو، چاہے خانقاہوں کی لائن سے ہو، ان سب کو میرے بھائیو اپنی کیمپ کا آدمی سمجھو. یہ سب ہماری کیمپ کے آدمی ہیں، یہ سب ایک ہی کام کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ جو ہے بڑے رحیم ہیں، بڑے رحیم، بڑے رحیم. مجھے جب بلڈ پریشر ہو گیا تو ہمارے ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے میرے لیے دوا تجویز کی. تو دوا تجویز کی تو تھوڑے دنوں میں مجھے ایسی شدید کھانسی شروع ہو گئی کہ میں تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا کہ کہیں اس دوا کا اثر تو نہیں، تو انہوں نے کہا کہاں اسی دوا کا اثر ہے. اب ہم سوچ میں پڑ گئے کہ یہ دوا اگر لیتے ہیں تو بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے مگر کھانسی کنٹرول میں نہیں، اور کھانسی اگر ہوتی ہے خشک کھانسی تو ہم سبق کیسے پڑھائیں گے، واضح نصیحت کیسے کریں گے، اور اگر دوا چھوڑتے ہیں تو کھانسی قابو میں آ جاتی ہے مگر بلڈ پریشر نہیں. تو ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا فکر نہ کیجیے، اس دوا کو رہنے دیجیے، آج میں شام کو آپ کو دوسری دوا دوں گا. تو اللہ کتنے کریم ہے، مجھے شفا تو دینا ہے اللہ کو، تو مجھے شفا دینا ہے تو میرے لیے ایسے الگ الگ ریسرچرز کو لگا دیا جس نے الگ الگ دوائیں بنائی. کسی کی دوا مجھے موافق آتی ہے، کسی کی دوا آپ کو موافق آتی ہے. میں جو دوا لے رہا ہوں آپ کو موافق نہیں آتی، تو وہ مجھے جو کھانسی ہو رہی تھی وہ دوا آپ کو دی جائے گی، وہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگی، اور آپ والی دوا میرے لیے موافق نہیں تو مجھے دوسری دی جاتی ہے. تو اللہ جل جلالہ وعام منوالو ہماری طبیعتوں کو جانتے ہیں کہ کسی کو سموسے پسند ہے، کسی کو پکوڑے پسند ہے، کسی کو بریانی پسند ہے، کسی کو لمبا جبا پسند ہے، تو کسی کو شرٹ پسند ہے، کسی کو یہ، کسی کو جانتے ہیں کہ انسانوں کی طبیعتیں ایک نہیں، اور ایک ہی قسم کا ریجڈ نظام ہوگا اگر دعوت اللہ کا، تو میرے بہت سارے بندے دین تک نہیں آ سکیں گے. اس لیے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے دعوت کا جو طریقہ ہے اسے کھلا چھوڑ دیا، اور ہر دور میں ہر زمانے میں جیسا جیسا ماحول ویسے ویسے اللہ تعالی شانہ اس زمانے کی دین کی فکر رکھنے والوں کے سینوں پر القا فرماتے ہیں، وہ اس طریقے سے کام شروع کرتے ہیں، اور امت جو ہے وہ معاصی سے اور بے دینی سے بچ جاتی ہے اور اللہ سے جڑ جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو یہ ہم سب جو ہے ایک ہی کام میں ہیں. اگر یہ ہم نے دل میں بسا لیا تو ایک دوسرے کے کام کو دیکھ کر خوشی بہت ہوگی، بہت خوشی ہوگی. اگر پتہ چلے گا ہم لوگوں کو، اکیڈمی والوں کو، کہ بھائی فلاں مدرسے کے اندر بھی جلسہ ہو رہا ہے، تو کہ نہیں وہ تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور جیسے اپنے لیے دعا کریں گے ان کے لیے بھی دعا نکلے گی. اور پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ پر کوئی یوتھ کانفرنس ہو رہا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ ہم جس مقصد کے لیے کر رہے تھے پہلے ہم اکیلے ہی تھے, بہت اچھا ہوا کہ یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ انگلینڈ کا ہر ادارہ یوتھ کانفرنس کرے تاکہ سارے انگلینڈ کے یوتھ قابو میں آ جائے, خوشی ہوگی. جب پتا چلے گا کہ بھائی فلاں جگہ کے اوپر دعوت و تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے تو بہت خوشی ہوگی کہ الحمدللہ چلو ہمارا جو طریقہ ہے وہ شاید کسی کو پسند نہ آئے تو اس طریقے سے کوئی دلچسپی لے کر کے ادھر چلا جائے گا. پتا چلے گا کہ فلاں جگہ پر کوئی شیخ جو ہے وہ 3 دن کا اعتکاف ویکینڈ کا کر رہے ہیں کرسمس کی چھٹیوں کے اندر, تو خوشی ہوگی کہ چلو بھائی کسی کو یہ دعوت و تبلیغ سے مناسبت نہیں ہوگی, ہمارے کانفرنسوں سے مناسبت نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مناسبت سے وہ بھی دین کے ساتھ لگ جاوے, خوشی ہوگی اس کو. پتا چلے گا کہ فلاں بزرگ آ رہے ہیں, فلاں جگہ کے اوپر انگلش میں بیان ہے, فلاں جگہ پر اردو میں بیان ہے, خوشی ہوگی کہ چلو چاروں طرف سے الگ الگ محنتیں ہو رہی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک لشکر ہے, لشکر ہمارے زمانے میں آرمی ہے, آرمی, اور وہ آرمی جو ہے اس میں ایک اسکواڈ جو ہے وہ تو ایروپلین چلاتا ہے, اور دوسرا اسکواڈ جو ہے وہ ٹینک میں بیٹھ جاتا ہے, اور تیسرا اسکواڈ جو ہے وہ زمین پر چل کر کے اپنے ہاتھوں میں کلاشنیکوف لے کر کے چلتا ہے, اور چوتھا اسکواڈ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں بم گرینیڈ لے کر کے چلتا ہے. اب دیکھو چاروں کا کام الگ الگ ہے مگر مقصد سب کا ایک, اور سب سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی مقصد کے لیے چل رہے ہیں, اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مورل سپورٹ دیتے ہیں, ایک دوسرے کی تکلیف سے چاروں کے چاروں گروپ کو تکلیف پہنچتی ہے, اور ایک گروپ کی کامیابی سے چاروں گروپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, چاروں گروپ کو. ان کو ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی یہ گرینیڈ والے کریڈٹ لے جائیں گے, یا ہم جیت تو گئے مگر کریڈٹ کس کو گئی, گرینیڈ والوں کو کریڈٹ تو گئی, ہم ایروپلین والے رہ گئے, یہ صدمہ ان کو نہیں ہوتا. یا جو ایروپلین میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اگر بمباری کی اور دشمن قابو میں آ گیا تو گرینیڈ والے اور وہ کلاشنیکوف والے, ان کو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا نام نہیں آیا یہ نام لے گئے, نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی لشکر ہے, یہ ہمارا ہی حصہ ہے, ہمارا ہی جز ہے. تو میرے بھائیو دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں بس اتنا ہے کہ ان کا مسلک صحیح ہے یا نہیں, عقیدے ان کے صحیح ہے یا نہیں, نظریات ان کے صحیح ہے یا نہیں. مسلک ایک, عقیدہ ایک, نظریہ ایک. تو چاہے ایک فرد کام کر رہا ہو, چاہے ایک ادارہ کام کر رہا ہو, چاہے مدرسہ کام کر رہا ہو, چاہے کوئی جماعت کام کر رہی ہو, الگ الگ جو بھی ان کو اپنا سمجھو. جب اپنا سمجھو گے میرے بھائیو لڑائی ختم ہوگی, جھگڑے ختم ہوں گے اور دل میں خوشی ہوگی. اور یہ اخلاص کا معیار اور تھرمومیٹر یہی ہے, اخلاص کا معیار اور تھرمومیٹر یہی ہے. ہم یہ اسلامک دوا اکیڈمی ہم نے قائم کی اور ایک اپنے انداز سے ہم نے کام شروع کیا 1991 میں, اس کی مثال پورے ملک میں نہیں تھی. 1991 میں جس طریقے سے ہم سے اللہ تعالی شانہ نے یہ کام شروع کروایا پورے ملک میں اس کی مثال نہیں تھی, بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں تھی جس انداز سے ہم نے کام شروع کیا, جس انداز سے ہم نے کام شروع کیا. یہ ہمیں کس نے بتایا, یہ ہمیں کس نے بتایا, ہم نے کہاں جا کر کے دیکھا کہ کام اس طرح ہوگا. اللہ جل جلالہ وامن والہ کو علم تھا کہ اس وقت اس ملک کی نسل کو بچانے کے لیے اس طریقے کی ضرورت ہوگی, تو اللہ جل جلالہ وامن والہ آئیڈیا ذہن میں ڈالی, اس آئیڈیا کو ہم نے امپلیمنٹ کیا, ہمیں کامیابی ہوئی, دوسرے علماء کو بھی وہ کامیابی نظر آئی, اور دھیرے دھیرے پورے ملک میں اور پورے ملک کے بعد اب اینوئل یوتھ کانفرنسز ملک کے باہر بھی ہو رہے ہیں. کتنے ملک ایسے ہیں کہ اسلامک دعوی اکیڈمی کی یوتھ کانفرنس کے بعد ہر جگہ کے اوپر یہ پروگرام شروع ہو گئے, کتنے ملک ایسے ہیں کہ یہاں کے بعد شروع ہوئے منتھلی پروگرام, یہ سب شروع ہوا. تو اب جو ہے ایک کام شروع کیا اور اب اگر دوسری جگہ کے بارے میں ہمیں پتا چلے کہ وہ بھی ہمارے جیسا کام شروع کر رہے ہیں, تو اگر ہمیں دل میں خوشی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اور اگر ہمیں تنگی محسوس ہو کہ دوسری اکیڈمی کی وجود میں آ رہی ہے, دوسری اکیڈمی کی وجود میں آ رہی ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. میں تو دوسرے شہروں کا کہہ رہا ہوں, لیسٹر کے اندر بھی اگر 10 اکیڈمی دوسری کھل جاوے تو اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اگر ہمیں ناراضگی ہو رہی ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں مجلس دعوت الحق میں تشریف لائے تھے, اور مجلس دعوت الحق میں حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی کا علماء میں پروگرام تھا. تو یہ دین کے کام کرنے والے جتنے الگ الگ شعبے ہیں, دعوت و تبلیغ کا ایک شعبہ ہے, تصنیف و تالیف کا ایک شعبہ ہے, پھر خانقاہوں کا ایک شعبہ ہے, مساجد ایک شعبہ ہے, مدارس ایک شعبہ ہے, الگ الگ شعبے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں, یہ بھی دعوت کا کام ہے, اسے بھی دعوت کا کام سمجھنا چاہیے. بہت اونچے پائے کا یہ دعوت کا کام ہے, غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا بہت اونچا کام یہ. تو الگ الگ یہ شعبے ہیں. تو شیطان جو ہے ان کاموں سے نصرت کو ہٹا لینے کے لیے ہمیں آپس میں لڑوا دیتا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں برے خیالات لاتا ہے, ہمیں لڑاتا ہے آپس میں. اور ہم جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, تو ایک شخص رات دن امت کی فکر میں لگا رہے اس کے لیے تو جنت یقینی ہو جائے گی. تو شیطان جو ہے ہمارے دلوں میں دوسروں کے بارے میں ایک قسم کا بغض دل میں پیدا کرتا ہے, نفرت پیدا کرتا ہے, دوسروں کی حکارت پیدا کرتا ہے, اور پھر غیبتیں تہمتیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کیا کرایا ہوا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. وہ کب چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں. یہ جتنے شعبے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, یہ سارے شعبے اگر آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے, ایک دوسرے کا تعاون کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. اس شعبے والے جو ہیں وہ ان کی اس ضرورت پر محنت کرتے اور کہتے کہ دوسری ضرورت کے لیے فلاں جگہ بھی جاؤ, فلاں جگہ بھی جاؤ. وہ شعبے والے کہتے کہ دیکھو ہمارے پاس آیا کرو, اس لیے کہ ہمارے پاس آنے کا تمہارا یہ فائدہ ہے, مگر دوسری بھی تمہاری دینی ضرورت ہے, اس کے لیے وہاں جاؤ, اس کے لیے وہاں بھی جاؤ. تو کتنا بڑا مجمع ہو جاتا ہر ایک کے یہاں. مگر لڑاتا ہے ہمیں شیطان, اسی لیے لڑاتا ہے کہ اگر یہ آپس میں مل جل کر کام کریں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے زمانے میں کامل مسلمان بن کر تیار ہوتے تھے, ویسے تیار ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تنے تنہا سارے شعبوں کے ذمہ دار تھے. اس زمانے میں تقسیم نہیں تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو مفسر بھی آپ ہی تھے, محدث بھی آپ ہی تھے, اور فقیہ بھی آپ ہی تھے. تو وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی تفسیر کی ضرورت پڑے تو ان مولوی صاحب کو پوچھو, اور حدیث کی ضرورت پڑے تو اس شیخ الحدیث کو پوچھو, اور فقیہ مسئلے کی ضرورت پڑے تو اس مفتی کے پاس جاؤ. آپ کے اندر ساری چیزیں تھیں. اس زمانے میں کوئی کیٹیگریز نہیں تھی. بعد میں جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا گیا تو لوگوں میں ابیلٹیز کم ہوتی چلی گئی, اور جب ابیلٹیز کم ہوتی ہے تو پھر ڈپارٹمنٹس بنتے چلے جاتے ہیں. تو محدثین کی جماعت ہو گئی, فقہا کی جماعت ہو گئی, مفسرین کی جماعت ہو گئی, اسماء الرجال کی ایک جماعت ہو گئی, متکلمین کی ایک جماعت ہو گئی, الگ الگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ تنے تنہا سب کچھ کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصنیف و تالیف بھی آپ کے یہاں سے ہی چل رہی تھی, جو کچھ بھی تھا جس شکل میں بھی تھی تصنیف و تالیف. اور آپ کے پھر جو جانشین تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, انہوں نے قرآن جمع کروایا, اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی مختلف کاپی بنی اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئی قرآن مجید کی. تصنیف و تالیف کا کام بھی ہوا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی باقاعدہ حدیث کی کتابیں لکھی ہے اپنے اپنے زمانے میں, اور پھر تابعین نے تو لکھی, جمع کیا باقاعدہ. عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو باقاعدہ اس کی تدوین ہوئی, اور پھر پوری امت کے بڑے بڑے علماء اسی کام میں لگ گئے اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں وجود میں آئی. اور اگر علماء یہ لکھنے کا کام نہ کرتے تو آپ کتب خانے میں جاتے ہیں تو ہزاروں اور لاکھوں کتابیں کہاں سے آتی, کہاں سے آتی اگر یہ لکھنے کے کام میں نہ لگتے. تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھائی کا کام بھی وہیں سے ہو رہا تھا. آپ خود بیٹھتے تھے اور املا کراتے تھے قرآن کی جو وہی اترتی تھی, کہ بلاؤ زید ابن ثابت کو, اور آپ کہتے تھے کہ لکھو اس کو, اور پھر جو ہے وہ پڑھ کر کے سناتے تھے. ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں اتری, یہ معجزہ تھا کہ آپ کو یاد ہو جاتا تھا. یاد ہونے کے بعد جب آپ پڑھتے تھے تو سب کو یاد ہو جاتا تھا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یاد نہیں کروایا, ایسی کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں تھی جو لکھوائی نہیں گئی. اور معجزہ دیکھو قرآن کا, کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن مجید جو ہے سب صحابہ کے دلوں میں ہے, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو 10,000 صحابہ کو قرآن محفوظ تھا, 10,000 صحابہ. اور جنگ یمامہ میں 700 حفاظ شہید ہو گئے, 700 حفاظ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر جنگیں ہوتی رہیں اور 700 600 صحابہ اسی طرح حفاظ اگر شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن چلا جائے. تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر زور ڈالا کہ قرآن کو ایک جگہ کم سے کم جمع تو کر لو تاکہ اگر دنیا میں کوئی حافظ موجود نہ رہے تو یہ قرآن تو موجود رہے. تو اس کو جو ہے لکھنا شروع کیا, لکھنا شروع کیا تو جن کو ذمہ داری دی گئی ان کو تو قرآن یاد ہی تھا, زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کی ٹیم, مگر ان پر کنڈیشنز لگائے گئے کہ یہ 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 کنڈیشنز ہے. ان میں سے ایک کنڈیشن یہ تھا, ایک کنڈیشن یہ تھا کہ جو قرآن آپ کو یاد ہے اسے لکھو, پوری ٹیم اسے ویریفائی کرے. اور قرآن تو مسلح سے پڑھا جا رہا تھا مگر اتنا اہتمام کروایا کہ ہر آیت کے ویریفیکیشن کے لیے کسی نہ کسی صحابی کے پاس وہ اس طرح لکھی ہوئی ملنی چاہیے کہ میں نے یہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی ہے. اب 10,000 صحابہ جہاں موجود تھے, جیسے ابھی اگر سارے قرآن لیسٹر میں جل جاوے اور ہم کہیں کہ بھئی قرآن اب جل گئے ہیں نئے سرے سے پرنٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ 1, 2, 3, 4, 5 یہ جید حفاظ بھائی ان کو کہو کہ لکھ ڈالیں, اور لکھ ڈالنے کے بعد پھر ہم بھی اس کو پڑھ لیں گے 8-10 آدمی, اور یہی کرتے نا. مگر نہیں, یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ کنڈیشن ویریفیکیشن کے لیے یہ ہے, اور کتنا سخت کنڈیشن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں, کتنے صحابہ شہید ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ ویریفیکیشن کے لیے ایک شخص کے پاس بھی ملنا ضروری ہے کہ یہ لکھا ہوا ڈائریکٹ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہے. ماشاءاللہ لکھتے گئے 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 لکھتے گئے, بس ایک جگہ ایسی آئی. زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی آئی, ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں ہمیں قرآن کی دو آیتیں نہیں ملی, کسی کی بس لکھی ہوئی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یاد تو ہم سب کو تھی مگر وہ کنڈیشن جو تھا کہ لکھی ہوئی ملنی چاہیے. مگر تتبع اور تلاش کیا تو ابو خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ مل گئی, یہ آیت بھی مل گئی. پھر حضرت ابو بکر صدیق کا دور ختم ہو گیا, اور اس کے بعد دور آیا حضرت عمر فاروق کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 12 سال ہے, وہ 12 سال, وہ 2.5 سال اور یہ 12 سال تقریباً یہ ختم ہو گئے, 14 سال کل ختم ہو گئے. اور دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام بہت پھیل چکا تھا, بہت دور تک پھیل چکا تھا. تو کہا کہ بھائی وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن ایک جگہ لکھا ہوا تھا, وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا تھا, اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ابھی حیات ہیں تو ان سے وہ مانگو اور مانگ کر کے اس کی کئی کاپیز بناؤ, اور کاپیز بنا کر کے جتنے علاقے ہیں مسلم علاقے, ان مسلم علاقوں میں ہر علاقے میں ایک ایک کاپی رہنی چاہیے. اور یہ کام کون کرے گا؟ کہا کہ زید ابن ثابت ہی کریں گے. زید ابن ثابت, بھائی زید ابن ثابت ہی نے یہ پہلا کام کیا تھا نا, پہلا کام, اور ویریفیکیشن بھی انہوں نے کرا لی تھی کہ نہیں. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ شرط لگائی, پھر شرط لگائی کہ اس کی ویریفیکیشن کرو, اور ویریفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کے پاس وہ لکھا ہوا ملے جو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لکھا ہوا ہو. اب پھر تتبع اور تلاش شروع ہوئی کہ بھائی کسی کے پاس ڈائریکٹ لکھا ہوا ہو تو دو, کسی کے پاس ڈائریکٹ لکھا ہوا ہو تو دو, کسی کے پاس ڈائریکٹ لکھا ہوا ہو تو دو. بھائی ہو سکتا تھا نا کہ نہ ملے, اور نہ ملتا تو ایک کوشچن مارک ہو جاتا قرآن مجید کے لیے. مگر اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا میں ہے, اسی لیے یہ شرط لگوائی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کیسے فرمائی ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لکھتے گئے ملتی گئی دلیل. اللہ اکبر, یعنی اتنے سالوں کے بعد بھی وہ ملتا گیا. کہتے ہیں کہ ایک آیت جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, یہ جو آیت ہے پوری. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. کہتے ہیں کہ یہ آیت نہیں ملی. یاد تو سب کو تھی, یاد تو سب کو تھی. یہ جو غیر مسلم ہے وہ ان دو حدیثوں کی وجہ سے ڈاؤٹ میں لوگوں کو ڈالتے ہیں. ڈاؤٹ میں یہ ڈالتے ہیں کہ زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں ایک ہی آدمی کے پاس سے ملی, یہ آیت ایک ہی آدمی کے پاس سے ملی. یہ ڈاؤٹ ڈالتے ہیں, ایک ہی آدمی کے پاس سے ملی. مگر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت جسے میں سنتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے, اس کو میں تلاش کر رہا تھا تو سنتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ مجھے یاد تو تھی مگر لکھی ہوئی تلاش کر رہا تھا. ایسا نہیں کہ مجھے یاد نہیں تھی اور ایک ہی شخص کو یاد تھی. سب کہہ رہے تھے کہ نہ یہ قرآن کا حصہ نہیں, اور ایک ہی سب کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے مگر لکھی ہوئی نہیں ملی. وہ پہلی والی دو آیتیں ملی ابو خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, یہ دوسری ملی خزیمہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس. ایک آدمی کے پاس مل گئی, یعنی پوری لکھی ہوئی ملی. تو دیکھو لکھائی کی خدمت ہوئی کہ نہیں. اور اس کے بعد پھر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت دور جا چکے ہیں, تو انہوں نے اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے اوپر خط لکھا سارے علاقوں میں, اکتبو تم لکھو وہ چیزیں جو تم نے اللہ کے رسول جو تم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی ہے. فإنی خفت دروس العلم و ذہاب العلماء, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں علماء دنیا سے رخصت ہو جاویں اور علم ان کے ساتھ ہی نہ چلا جائے. اس لیے حدیثوں کو باقاعدہ کتابی شکل میں لکھو, یہ تمہارے سینوں میں محفوظ ہیں اور تمہارے اپنے اپنے نوٹ سے, یہ نہیں باقاعدہ پبلک کے لیے اویلیبل کرو. تو کام شروع ہوا اس پر کام شروع ہوا. عامر شراحیل, ابن حزم اور ابن شہاب الزہری رحمہم اللہ تعالی, یہ تین سب سے پہلے حضرات ہیں جنہوں نے باقاعدہ حدیث کو مدون کر کے امت کے سامنے پیش کیا, اور پھر لکھائی کے ذریعے تبلیغ کا کام ہوا, تحریر کے ذریعے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ بھی خود ہی تھے, تزکیہ بھی خود فرماتے تھے آپ, اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم بھی آپ خود دیتے تھے, اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی خود کرتے تھے. تو چونکہ ایک ہی شخص سارے کاموں کو کرتا تھا, اس وجہ سے وہاں ڈپارٹمنٹس نہیں تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابیلٹی تھی, آپ کے وقت میں برکت تھی, ابیلٹی تھی کہ بیک وقت اکیلے ہی سارے کاموں کو انجام دے سکتے تھے. اللہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط چھپے ہیں, ان خطوط میں ایک خط ہے کہ ایک صاحب نے خط لکھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے زمانے میں دنیا میں تشریف لے آتے تو کون سا کام کرتے, خانقاہ کا کام کرتے, مدارس کا کام کرتے, دعوت و تبلیغ کا کام کرتے, تصنیف و تالیف کا کام کرتے, کون سا کام کرتے؟ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے زمانے میں تشریف لے آتے تو اکیلے ہی سارے کام کر لیتے. یہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی, جیسے مدینہ منورہ میں ضرورت نہیں تھی, آپ نے ابھی لٹی تھی, اکیلے ہی وہ کرتے تھے. یہ بعد میں جا کر الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوئے. تو الگ الگ ڈپارٹمنٹ اس لیے ہو گئے کہ الگ الگ, تاکہ سنبھالا جا سکے اس کو. ہمارے پاس ابھی لٹی نہیں ہے, ان کاموں کو الگ الگ مت سمجھو. یہ سارے دعوت ہی کے کام ہیں, یہ سارے تبلیغ ہی کے کام ہیں, یہ سارے تعلیم ہی کے کام ہیں, یہ سارے تزکیہ ہی کے کام ہیں. ان سارے کاموں کو جب آپ ایک ساتھ کرو گے تب جا کر کے ایک کامل مسلم وجود میں آئے گا. یہ الگ الگ صفات ہیں, الگ الگ چیزیں ہیں, یہ جب ساتھ جمع ہو جاتی ہے پھر جا کر کے ایک کامل مسلم وجود میں آتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی شعبوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, خانقاہ میں اور دعوت و تبلیغ میں اختلاف ہو جاتا ہے, مدارس میں اور خانقاہ میں اختلاف ہو جاتا ہے, مدارس میں اور تصنیف و تالیف میں اختلاف ہو جاتا ہے. اصل یہ کام ہے, اصل وہ کام نہیں, یہی کام ہے, وہ باقی سب مفضول, اس طرح کے. اور پھر آگے جا کر کے تجربہ کہتا ہے, سب کے پاس اس کا علم ہے, آگے جا کر کے یہ جو خود شعبے ہیں ان میں بھی بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں, خود ان شعبوں میں بھی بہت سارے جھگڑے. تو پہلے تو شعبے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, اور خود ان شعبوں میں بھی الگ الگ جماعتیں ہو جاتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان ہماری ان محنتوں کو رائیگا کرنا چاہتا ہے، بیکار کرنا چاہتا ہے۔ میں جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی الگ الگ طریقے سے دین کی خدمت کرنے والے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپس میں متفق ہو جاؤ اور شیطان کی کوششوں کو ناکام کرو، شیطان کو ناکام کرو اس کی اسکیم میں۔ ہاتھ ملاؤ، سر جوڑ کر بیٹھو، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھو، ہر کام کو اپنا کام سمجھو، ہر کام سے اپنے دل میں خوشی محسوس کرو۔ اس سے کہ جس شعبے سے جو جس لائن کا بھی کام کر رہا ہے میرے بھائیوں، وہ ہمارا ہی کام ہے، وہ ہمارا ہی کام ہے، وہ دین ہی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ لوگوں کو اللہ ہی سے جوڑ رہا ہے۔ تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ علماء کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا ایک حلقہ ہے ایک مسجد کے اندر، تو وہاں دو چار جماعتیں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی ایک مدرسے کے اندر دو چار جماعتیں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی دو مدرسے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، کبھی کبھی دو خانقاہیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، کبھی کبھی ایک ہی شیخ کے دو چار جو مرید ہوتے ہیں وہ ٹکرا جاتے ہیں۔ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے کہ ہم فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم بری تشریف لائے تھے آخری سفر میں، حضرت کے آخری سفر میں، اور خود میرے کانوں سے میں نے یہ بات سنی ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، یعنی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، میں نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا تھا، آنے والا ہے کہ جو کہ وہ جگہیں جہاں امت فتنوں سے پناہ لینے کے لیے جایا کرتی ہے وہ فتنوں کے مراکز ہو جائیں گے۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تھی تو میں ششدر رہ گیا کہ حضرت جی کیا فرما گئے، اور حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس لیے کہ اس وقت کے حالات تو بہت الگ تھے، 1980s کے حالات تو بہت الگ تھے، کہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مگر مان لیا، اس لیے کہ بڑے آدمی کی بات ہے۔ اب جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ مسجدیں کیا ہے، آدمی جب گھر میں پریشان ہوتا تھا پرانے زمانے میں تو گھر سے نکل کر کہاں جاتا تھا، وہ مسجد میں آتا تھا، مسجد میں آ کر اسے سکون ملتا تھا۔ اب جو ہے لوگ مسجد میں نماز پڑھ کر کے جلدی بھاگنے میں اپنی سلامتی سمجھتے ہیں کہ بھائی فتنے کی جگہ ہے، کہیں لڑائی نہ ہو جائے، کہیں جھگڑا نہ ہو جائے کسی کے ساتھ۔ یہ جو جگہ فتنوں سے بچنے کی تھی وہ آج جو ہے فتنوں کے مراکز بن گئے، وہاں سب کھینچ تان شروع ہو گئی، وہاں ایک دوسرے کی مخالفت۔ بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو فتنوں سے بچنے کی جگہ تھی، فتنوں سے بچنے کی جو جگہ تھی، لوگ اب تو لڑنے کے لیے وہاں آتے ہیں، باہر کوئی لڑائی نہیں ہے۔ موت میت میں سب جمع ہوتے ہیں تو کوئی لڑائی نہیں، شادی بیاہ میں جمع ہوتے ہیں کوئی لڑائی نہیں، اور مسجد میں جمع ہوتے ہیں وہاں لڑتے ہیں، مسجد میں لڑنے کے لیے آتے ہیں، مسجد میں ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور مسجد کا بھلا ہو، مسجد کا برا ہو، مسجد کے ماحول کی اچھی ترقی ہو، اس کی کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ہر شخص اندر جو ایک بت بیٹھا ہوا ہے، بت اندر ایک خدا بیٹھا ہوا ہے اپنا، کہ میری چاہت یہ ہے، اس چاہت کی تکمیل ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے کسی کو بھی برباد کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے دین کو بھی برباد کرنا پڑے، تو کچھ دینا دینا نہیں۔ تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ الگ الگ شعبہ میں اختلاف ہوتا ہے، تو علماء کا شعبہ ایک الگ شعبہ ہے، ان میں بھی آپس میں کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، ہر شعبے میں اختلاف ہے، صرف علماء کے یہاں اختلاف نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کو نصیحت کرتے ہوئے سوال پوچھا کہ بھائی آپ حضرات مجھے یہ بتاؤ کہ کسی گاؤں میں ایک بھاری بھرکم شخص کا انتقال ہو جائے اور انڈیا کی جون جولائی کی گرمی ہو، اور گاؤں سے قبرستان 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنازہ اٹھانے والے صرف 4 آدمی تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ 4 آدمی اس کی تجہیز تکفین کر کے جنازے پر رکھ کر 4 آدمی جنازے کو اٹھاتے ہیں، بہت بھاری موٹا آدمی، اور جون جولائی کی گرمی اور دوپہر کا وقت، اب یہ 4 آدمی اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہوگا، یہ 4 آدمی کہ چل رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسافر آ رہا ہے،
مسافر آ رہا ہے اور مسافر دیکھتا ہے کہ بہت بھاری جنازہ ہے اور یہ چار ہی آدمی ہے تو اپنا پوٹلا سائڈ پر رکھ کر کے کندھا دیتا ہے. حضرت نے یہ بات کہہ کر کے علماء سے پوچھا کہ ان چار آدمیوں کو خوشی ہوگی یا تکلیف, تو وہاں بیٹھے ہوئے سب حضرات علماء نے کہا کہ حضرت بہت خوشی ہوگی ان کو کہ چلو الحمدللہ چار کی بجائے پانچ ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ یہ تھوڑے ابھی آگے بڑھے کہ ایک اور مسافر ان کو آتا ہوا نظر آیا اور اس نے بھی اپنا تھیلا بستہ سائڈ پہ رکھ دیا اور اس نے بھی کندھا دیا, اب چھ ہو گئے, تو تم مجھے بتاؤ کہ پہلے پانچ کو خوشی ہوگی یا تکلیف. تو سب نے کہا کہ خوشی ہوگی. کہا تھوڑا اور آگے بڑھے کہ تین آدمی اور آگے, تو کہا کہ یہ تین آدمیوں نے بھی کندھا دیا تو ان تین آدمیوں کے اس کام میں شریک ہونے کی وجہ سے پہلے چھ کو تکلیف ہوگی یا خوشی. میں خوشی ہوگی. حضرت بار بار یہ پوچھتے رہے علماء سے, تو حضرت نے فرمایا کہ اس وقت ہم سب بھی دین کا جنازہ اٹھا کے چل رہے ہیں. دین کی خدمت, یہ ایک دین کا جنازہ ہے. دین کی خدمت کی ذمہ داری ہم نے اپنے کندھوں پر لی ہے. دعوت و تبلیغ والے بھی یہی کام کر رہے ہیں, مدارس والے بھی یہی کام کر رہے ہیں, خانقاہ والے بھی یہی کام کر رہے ہیں, تصنیف و تالیف والے بھی یہی کام کر رہے ہیں. جتنے یہ شعبے ہیں ان سب کی فکر ایک ہی ہے کہ دنیا سے اللہ کی نافرمانی ختم ہو اور دنیا میں اللہ کی فرما برداری عام ہو, اللہ کے بندے بد اخلاقی اور برائیوں سے باز آ جائے اور اللہ کے بندے اچھے اخلاق والے بن جائیں. یہ جو دنیا حیوانوں سے بھری ہوئی ہے, یہ سارے حیوان انسان بن جائیں, یہ ہر ایک کی یہ چاہت ہے. اب اگر یہ ہر ایک کی چاہت ہے تو یوں سمجھو کہ اسلامک دعوی اکیڈمی والے امت کی یہ پوری ذمہ داری لے کر کے کندھا لے کر کے چل رہے ہیں تو کتنا مشکل کام ہے. پوری دنیا میں رہنے والی امت تک دین پہنچ جاوے اور وہ سب دین پر آ جائے, کتنا مشکل کام ہے. تو ان کو اگر پتا چلے کہ مسجد فلاح میں کوئی جلسہ ہو رہا ہے نوجوانوں کے لیے تو خوشی ہونی چاہیے یا تکلیف؟ بولو بھائی, خوشی ہونی چاہیے. اور دعوت و تبلیغ کا کوئی اجتماع ہو رہا ہے مرکز پر تو خوشی ہونی چاہیے یا تکلیف؟ خوشی ہونی چاہیے کہ ہم جس بوجھ کو اٹھا کر چل رہے تھے اس بوجھ کو اٹھانے کے اور دو آدمی ہمیں مل گئے. یہ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھو کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس وقت کیا ہوگا کہ مسجد فلاح میں کیوں پروگرام شروع ہو گیا, مرکز پر یہ اجتماع کیوں ہو رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلامک دعوی اکیڈمی کی وحدہ لا شریک لہ کی جو ایک حیثیت تھی کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں, اب وہ مکسچر ہو جائے گا, ڈائلیوٹ ہو جائے گا کہ نہ یہ نہیں تین ادارے کام کر رہے ہیں تو ہمارا تو نام نہیں ہوگا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سکہ یہ رہے کہ دین کا وجود, دین کی حفاظت, دین کی اشاعت ہم ہی لوگوں کے ذریعے ہو رہی ہے, یہ نہیں رہے گا. اس لیے میرے بھائیو, یہ اصل میں حضرت مفتی صاحب جو ہیں آج ایسے قصے سنانے والے تھے ہمارے اکابر کے, ہمارے بزرگوں کے, کہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے. تو دعوت و تبلیغ کا یہ ایک طریقہ ہے. یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالی شانہ نے القا فرمایا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ ایک طریقہ ہے, اور الحمدللہ بہت مقبول ہوا, بہت مقبول ہوا. یہ من جانب اللہ ان کے قلب پر القا ہوا اور اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا تھا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. اور میرے بھائیوں, میں کہا کرتا ہوں کہ اس میں اختلاف کی بات کیا ہے, ذرا تھوڑا سوچو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوچو. ہے ان کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بانی تبلیغ ہے, تبلیغ کے بانی ہو گیا. اچھا, رہی بات یہ کہ خانقاہ, تو خانقاہ والے بھی ہیں, خانقاہ والے بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی اصلاح کرائی, اور حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو خلافت ملی, اور زندگی بھر آپ نے لوگوں کو بیعت کیا, بیعت کر کے لوگوں کو ذکر و شگل سکھایا, مجلس بھی کرتے تھے, اعتکاف بھی کرتے تھے اور لوگوں کی اصلاح بھی کرتے تھے. تو بانی تبلیغ تو ہیں ہی آپ, خانقاہ ہی آدمی بھی ہیں. اور پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں نہ پڑھتے تو عالم تو ہوتے ہی نہیں. تو آپ نے خود ایک مدرسے میں پڑھا ہے, مدرسے سے پڑھے خانقاہ سے نکلے, مدرسے سے پڑھے خانقاہ سے نکلے, ظاہری علم ایک ہاتھ میں اور روحانیت اور باطنی علم دوسرے ہاتھ میں مسلح ہو گئے, اور اس کے بعد اللہ نے ان سے تبلیغ کا کام کروایا. یہ تو ایک ہی شخص میں تینوں چیزیں ہیں, ایک ہی شخص میں تینوں چیزیں. اور پھر تصنیف و تالیف کا کام، یہ فضائل کی کتابیں جو ہیں ان میں بہت ساری کتابیں وہ ہیں کہ حضرت جی مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مولوی زکریا یہ کتاب لکھو، اس موضوع پہ کتاب لکھو، اس موضوع پہ کتاب لکھو، اس موضوع پہ کتاب لکھو. خود حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے بہت ہی مشہور اہل علم کے نزدیک، تہاوی شریف کی شرح، امانی الاحبار شرح معانی الاثار. پھر یہ بھی تو تصنیف کا کام ہے، یہ حیات الصحابہ یہ بھی تصنیف کا کام ہے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے باتیں آتی ہیں اور یہ حدیں بن جاتی ہیں، تفریقیں ہو جاتی ہیں. نہیں، ہمیں ایک بن کر کے رہنا ہے، ایک بنو، نیک بنو، شیر و شکر رہو. اگر ہم ایک اور نیک بن کر کے رہیں گے تو اس میں ہمارا تو فائدہ ہے ہی، مگر دین کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے، دین کا بہت بڑا فائدہ ہے. شیطان کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے، شیطان کو بالکل قریب نہیں آنے دینا چاہیے. ہمارے اکابر جو بڑے بڑے موجود ہیں اس وقت بھی اور جو گزرے ہیں، ان کے یہاں یہ تفریق نہ تھی نہ اس وقت ہے، الحمدللہ ان کے یہاں نہ تفریق تھی نہ تفریق اس وقت ہے. یہ تفریق چھوٹوں کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے ان پر پنجہ بہت جلدی اپنا گھڑ سکتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سارے ہی کام، سارے ہی کام دین کے کام ہیں، اور یہ سب کے سب دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ٹائٹل الگ الگ ہیں، اس کے اوپر ٹائٹل ہی دعوت و تبلیغ کا ہے. مدارس کے اوپر تعلیم کا ٹائٹل ہے، خانقاہوں کے اوپر تزکیہ کا ٹائٹل ہے، اور لکھنے میں تصنیف و تالیف کا ٹائٹل ہے. یہ ٹائٹل الگ الگ ہیں مگر کام سب کے سب حفاظت ہی کا کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر علاج کرتا ہے، مگر صرف ڈاکٹر سے کام نہیں چلے گا، وہاں جو ہے اینستھیٹک دینے والا بھی ضروری ہوتا ہے، نرسز بھی ضروری ہوتی ہیں، ایمبولنس والے بھی ضروری ہوتے ہیں. یہ پورا پورا عملہ مل کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے. تو دعوت و تبلیغ کے لیے ایک مخصوص طبقہ کافی نہیں ہے، اس میں تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تزکیہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے چاہیے. اب جب بلا آ گئے تو آنے کے بعد ان کی تعلیم کون کرے گا؟ آ گئے، ایک شخص آ گیا، ہم نے اس کو بلا لیا، مسجد میں آ گیا وہ، اب اسے علم کون سکھائے گا؟ علماء سکھائیں گے. حضرت جی مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گھروں سے نکالیں، اور دین چونکہ ہم نہیں سکھا پاتے، یعنی حضرت جی خود تو جانتے تھے، وہ تو بہت بڑے عالم تھے، مگر اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ہم چونکہ دین سکھا نہیں پائیں گے، اس لیے ہمیں ان کو علماء سے جوڑنا چاہیے تاکہ علماء سے وہ دین سیکھیں، اور باطن کے لیے ہمیں فنا شیخ کے پاس جاؤ، شیخ سے اپنے آپ کو رابطہ کرو. اور جو علماء ہیں اور جو خانقاہ والے ہیں، وہ اگر خود کسی وجہ سے، اپنی مشغولی کی وجہ سے دعوت و تبلیغ میں حصہ نہیں لگا سکتے، تو اپنے متعلقین کو کہنا چاہیے، اور اپنے متعلقین کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ دعوت و تبلیغ میں بھی وقت لگاؤ. انکریج کرنا چاہیے، جو جا رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، ان کو شاباشی دینی چاہیے. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی اس کام میں گئے نہیں گئے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، نہیں، یہ سارے کام ہیں، ان سارے کاموں کو ہمیں ہی کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک شخص ہر کام میں تو نہیں جا سکتا. حضرت جی مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میواتیوں کی جب سب سے پہلی جماعت دارالو دیوبند بھیجی، تو ان سے کہا کہ آپ وہاں کے اکابر سے جا کر کے ملنا، ان سے ملاقات کرنا وہاں کے اکابر سے، اور ان سے کہنا، سمجھانا کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں. یہ ہماری دعوت و تبلیغ کا اصول ہے. میں بھی جب جاتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ جیسے ہی کسی بستی میں جاتے تھے تو بستی میں جانے کے بعد مذاکرہ ہوتا تھا، تو اس میں سب سے پہلے تین آدمیوں کو مقرر کیا جاتا تھا کہ بھائی امام صاحب کو جا کر کے ملاقات کر لو، اور ان سے جا کر کے ملاقات کر کے ان سے کہو کہ آپ کے علاقے میں جماعت آئی ہوئی ہے، ہم آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. یہ دعوت و تبلیغ کے اصول میں سے ہے کہ جس علاقے میں آپ جاؤ اس علاقے میں جا کر علماء سے ملاقات کرو، وہاں کے مشائخ سے ملاقات کرو، اور ان سے دعائیں لو. ایک مرتبہ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں آئے، یہ سب اکابر آتے ہیں الحمدللہ، شفقت فرماتے ہیں اور خوش بھی بہت ہوتے ہیں، وہاں سے سلام بھی کہلواتے ہیں بار بار. تو تشریف لائے، تو جب تشریف لائے تو وہاں طلبہ اساتذہ سب موجود تھے، کچھ ہمارے لیسٹر کے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی اس میں موجود تھے. تو وہاں کرسی رکھی ہوئی تھی، تو حضرت مولانا نے میری طرف دیکھا اسے سوال یا نشان میری طرف، تو میں نے کہا کہ حضرت کچھ بات ارشاد فرما دیں، ہم لوگ فائدہ اٹھائیں آپ سے، کچھ نصیحتیں فرمائیں ہمیں. تو کہا کہ میں تو صرف ملاقات اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوا تھا، مجھ سے تو حضرت بہت بڑے ہیں حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، میں تو ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. تو کہا ہم تو پھر جب کرسی پر بیٹھے تو کرسی پر بیٹھتے ہی حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ جب تم کسی بستی میں جاؤ تو وہاں کے علماء اور مشائخ کی زیارت کرو اور ان کی ملاقات کرو اور ان سے دعا کراؤ، اس نیت سے ہم تو یہاں آئے تھے، مگر جب حکم ہوا ہے تو اب کچھ دین کی بات بھی کر دیتے ہیں، تو ہم بھی جایا کرتے تھے پہلے، مجھے یاد ہے۔ تو حضرت جی مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہاں جانا۔ اب حضرت جی مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو تبلیغ کو بھی جانتے تھے اور مدارس کی نوعیت کو بھی جانتے تھے کہ مدرسے میں پڑھانے والوں کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا، بہت مشغولی، بہت مشغولی تیاری کرنے کی، مطالعہ، پڑھانا۔ تو حضرت جی کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جب وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ان کو ایسا کہہ دے کہ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی جاؤ اپنا کام کرو۔ شعبان کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، بخاری شریف ختم کرانی ہو اور کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو ایسا ہی کہیں گے بھائی اپنا کام کرو، ہم مشغول ہیں اس وقت، جاؤ اللہ آپ کو برکت دے۔ تو ان کے دلوں میں، عام آدمی ہے، نئے نئے دن میں لگے ہیں، ان کے دلوں میں علماء کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو جائے۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ وہاں جانا، ان کو اپنا کام سمجھانا اور ان سے دعائیں لینا، لیکن اگر وہ تمہاری بات کی طرف متوجہ نہ ہوں تو دل کو برا مت کرنا، اس لیے کہ وہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تمہارے کام سے بدر جہاں بہتر ہے۔ اس لیے کہ حفاظت دین کا کام ہے، اگر دین ہی کی حفاظت نہ رہے، یہ ان کو تو دین کا قلعہ کہا جاتا ہے، دین کے قلعے، اگر یہ ایک شخص دعوت و تبلیغ میں جاتا ہے، خانقاہ میں جاتا ہے، اپنے شیخ کے پاس سے بہت جذبہ لے کر آتا ہے کہ مجھے جائز ناجائز پر عمل کرنا ہے، چار مہینے لگا کر آتا ہے، بہت جذبہ لے کر آتا ہے، حج عمرے کے لیے جاتا ہے، بہت جذبہ لے کر آتا ہے، مگر ایسی جگہ ہی نہ ہو جہاں سے پتا چلے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تو اس جذبے کا کیا فائدہ؟ اس جذبے سے کیا کرے گا؟ اس جذبے سے تبھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ آپ کو جائز اور ناجائز بتانے والے موجود ہوں۔ تو امت میں، ہر دور میں علماء کرام نے ان چار دیواری میں بیٹھ کر دین کی حفاظت کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانا۔ تو اس وقت جو ہم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں آپ کو، دین سمجھا رہے ہیں یا دین کے علاوہ اور کوئی چیز؟ یہ اللہ کی طرف بلانا ہی ہے۔ تو جو بھی دین کی بات کہے، عالم، غیر عالم، دعوت و تبلیغ میں نکل کر، گھر رہ کر، خانقاہ کی شکل میں، تعلیم کی شکل میں، چاہے وہ فضائل اعمال ہو یا دوسری کوئی کتاب ہو، درس حدیث کی شکل میں، درس قرآن کی شکل میں، مجلس کی شکل میں، کوئی بھی ہو، تصنیف و تعلیم کی شکل میں، لیفلیٹ کی شکل میں، میگزین کی شکل میں، کانفرنس کی شکل میں، اجتماع کی شکل میں، سیمینار کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہو، ان کا تعلق صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، صحیح نظریے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ دعوت اللہ ہی ہے اور وہ تبلیغ ہی ہے۔ ہر شخص کے مزاج کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ شانہ نے الگ الگ طریقے بتلائے ہیں۔ یہ جتنے بھی کام ہیں ان سارے کاموں کو سپورٹ کرنا چاہیے، کمپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور ان میں بھائی حصہ بھی لینا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت۔ اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا۔ اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ يا ارحم الراحمين، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، ہماری جہالت کو دور فرما دے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. الہ العالمین علم صحیح سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے, ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین عملی زندگی سے ہمیں آراستہ فرما دے. الہ العالمین الہ العالمین دین کی آخرت کی ہمیں فکر نصیب فرما. الہ العالمین دوسروں تک دین پہنچانے والا بنا دے, دوسروں تک علم پہنچانے والا بنا دے. الہ العالمین دوسروں کو تجھ سے جوڑنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو و عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما. اے ارحم الراحمین اس مجمع میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں. الہ العالمین الہ العالمین سب کو قبول فرما لے, سب کو قبول فرما لے, سب کو قبول فرما لے. الہ العالمین دیر تک دور تک سب کو قبول فرما لے. اے ارحم الراحمین سب کو دین سے وابستہ کر دے. الہ العالمین دوسروں کو دین سے وابستہ کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین امت میں افتراق امت کو افتراق انتشار سے محفوظ فرما. الہ العالمین امت کی صفوں میں شیطان الہ العالمین رخنہ اندازی پیدا کرتا ہے. اے ارحم الراحمین امت کی حفاظت فرما, سب کو حق پر مجتمع فرما, سب کو حق پر مجتمع فرما, سب کو حق پر مجتمع فرما. الہ العالمین شریروں سے ہم سب کی حفاظت فرما, فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, فسادیوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین حاسدوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین کبھی کبھی دشمن بھی ہماری صفوں میں گھس کر ہمارے درمیان انتشار کی فضا پیدا کرتے ہیں. الہ العالمین دشمنوں سے اور منافقوں سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین اپنے دین کی حفاظت فرما. الہ العالمین اپنے دین کی حفاظت میں بطور سبب کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بطور سبب کے ہم سب کو قبول فرما, ہمارے اہل و عیال کو قبول فرما, ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو قبول فرما, ہمارے رشتہ داروں کو قبول فرما, ہمارے ماں باپ کو قبول فرما. الہ العالمین ہمارے محبین محسنین کو قبول فرما, ہمارے دوستوں کو قبول فرما, تعلق رکھنے والوں کو قبول فرما. الہ العالمین پوری امت کو قبول فرما, پوری امت کو قبول فرما, پوری امت کو قبول فرما. باطل کو ختم فرما, حق کا بول بالا فرما. الہ العالمین حق کا بول بالا فرما, حق کا بول بالا فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین تیری نافرمانی کر کر کے ہم چونکہ تیری نظروں سے گر چکے ہیں, اس لیے الہ العالمین تیری مخلوق کی نظروں سے بھی ہم گر چکے ہیں. اے الہ الراحمین تیری فرما برداری تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما, تیری نظروں میں ہمیں عزت عطا فرما, تاکہ الہ العالمین ہم پھر سے دنیا میں عزت دیکھ سکے. الہ العالمین الہ العالمین تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے امت بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہی ہے. الہ العالمین انہیں تقوی کا ہتھیار نصیب فرما دے, انہیں دعاؤں کا ہتھیار نصیب فرما, انہیں رجوع اللہ کا ہتھیار نصیب فرما, انہیں توکل کا ہتھیار نصیب فرما, انہیں رضا و تسلیم کا ہتھیار نصیب فرما, انہیں صبر و شکر کا ہتھیار نصیب فرما. الہ العالمین انہیں قرآن کا ہتھیار نصیب فرما, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار نصیب فرما, روحانیت کا ہتھیار نصیب فرما. الہ العالمین الہ العالمین اتحاد اتفاق مودت محبت اور یکجہتی کا ہتھیار نصیب فرما. الہ العالمین الہ العالمین اس امت کے حال پر رحم فرما دے, دستگیری فرما دستگیری فرما دستگیری فرما, اس امت کی مدد فرما امت کی مدد فرما. الہ العالمین ممالک اسلامیہ میں قتل و غارت کو ختم فرما, ممالک اسلامیہ میں قتل و غارت کو ختم فرما, ممالک اسلامیہ میں قتل و غارت کو ختم فرما, امن کو فرما, ظلم کا خاتمہ فرما, ظلم کا خاتمہ فرما. الہ العالمین ظلم کے اسباب کا خاتمہ فرما, امن کو عام فرما, امن کے اسباب کو عام فرما. اے رب الرحیمین ظلم کے خاتمے کے لیے امن کے عام ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما. الہ العالمین دنیا ظلم سے بھر چکی ہے, الہ العالمین رحمت کے دروازے کھول دے, نصرت کے دروازے کھول دے, ہدایت کو عام فرما, ہدایت کو عام فرما. فرما، ہدایت کو عام فرما، الہ العالمین ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، الہ العالمین دنیا کے کونے کونے تک ہدایت کو پہنچا دے، الہ العالمین دنیا کے کونے کونے تک ہدایت کو پہنچا دے، الہ العالمین انسانوں کے حال پر رحم فرما، انسانوں کے حال پر رحم فرما، الہ العالمین انسان انسانیت کو کھو چکے ہیں، الہ العالمین واپس ان کی انسانیت کو لوٹا دے، الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان یا دیان، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.